الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله والحمد لله الذي هدانا بالإسلام والحمد لله الذي هدانا للإيمان والحمد لله الذي من علينا بالإيمان والحمد لله الذي من علينا بالسيد المرسلين خاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وسلم وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فرقان الحميد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم احسان کہ اس نے ہمیں پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد ہمیں ایمان عطا فرمایا اور ایمان عطا فرمانے کے بعد اس نے ہمیں اپنے سب سے پیارے رسول سید المرسلین خاتم النبیین حبیب اللہ حبیب الرحمن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا کہ یہ بات میں اپنی ہر موضوع میں ضرور کہتا ہوں اس لیے کہ ہماری تمام زندگی تمام عبادت اور تمام نیکیاں اور جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے ہدایت وغیرہ وہ سب کا سب حضور کی آمد کا ہی صدقہ ہے اور اگر حضور نہ آتے تو قرآن خود شاہد ہے وہ کیا ارشاد فرماتا ہے اللہ رب العزت کہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کے تحت کچھ عرض کروں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق سن کر اسے تسلیم کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے تو جس عظیم الشان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری کو منانے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں تو محفل میں آنے کا ایک ثواب ہے وہ ثواب بھی حضور کی وجہ سے تو اس آقا کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے بے انتہا احسانات میں سے کروڑوں احسانات میں سے یہ احسان بھی ہے کہ تمہیں ہدایت ملی کہ تم اس محفل میں آئے تو اس آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر محبت کے ساتھ کم از کم ایک مرتبہ محبت کے ساتھ جھوم کر کے درود شریف کا نذرانہ پیش فرما دیجیے اللہ رب العزت سورہ آل عمران میں آیت نمبر 162 میں یوں ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی کے کلام میں کوئی شک ہے لا ریب فی اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے قرآن کی شروعات میں ارشاد فرما دیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے جس قرآن میں شک کی گنجائش نہیں ہے اس کے کلام میں شک کی گنجائش نہیں ہے اس قرآن پاک میں بھی جب کوئی عظیم بات کرنی ہو، کوئی چیز کی اہمیت ظاہر کرنی ہو، تو اس کے آگے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے اشارہ فرما دیتا ہے کہ بے شک تحقیق کے ساتھ، یاد رکھو کہ اس کو جھٹلانا مت. قرآن میں تو کسی بات کو جھٹلا نہیں سکتے، لیکن اس کو خوب خوب یاد رکھنا. کیا لقد، بے شک. قد بھی، قد کا مطلب بھی ہوتا ہے بے شک، لقد کا مطلب بھی ہوتا ہے بے شک، یعنی ضرور بے ضرور. اس کلام میں جس میں شکی نہیں، اس میں بھی ارشاد فرمایا دو بار لقد، صرف قد فرماتا تب بھی تحقیق تھی، تاکید تھی. یہاں پہ لقد، ضرور بے ضرور. کیا ہوا ہے؟ لقد من اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا احسان فرمایا. لقد من اللہ علی المؤمنین، کن پر احسان فرمایا؟ مؤمنینوں پر احسان فرمایا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما دے کہ میں نے احسان فرمایا، تو مؤمنوں کو کیا چاہیے؟ کہ اس احسان کو مانے، اس احسان کو مانے کہ رب فرما رہا ہے کہ میں نے احسان فرمایا، تو مومن تو کہنا چاہیے کہ ہاں رب تو نے احسان فرمایا، ہے نا، کہنا چاہیے نا، ماننا چاہیے نا کہ ہاں اس نے احسان فرمایا. تو پھر سے اس کے اوپر غور کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک تحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا احسان فرمایا، علی المؤمنین، تو مومن وہ ہے جو اس احسان کو مانے، اس احسان کو تسلیم کرے. اگر اس احسان کو تسلیم نہیں کر رہا تو پھر وہ اس زمرے میں شامل نہیں ہے، وہ اس زمرے میں شامل نہیں ہے. زمرے میں وہی شامل ہے جو اس احسان کو مان رہا ہے کہ ہاں رب نے مجھ پہ احسان فرمایا ہے، میں مومن ہوں، میں مومن ہوں، رب نے مجھ پہ احسان فرمایا ہے. اگر کہہ دے مجھ پہ احسان نہیں فرمایا، تو پھر زمرے سے خارج، اس زمانے میں اس کو کہتے تھے خارجی، خارجی، اس کے آگے بھی لفظ ہے خار ہے، خار، خار سمجھتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے سرخرو ہونے والا، ایک ہوتا ہے خار ہونے والا. تو خارجی ہے وہ جو اپنے اس احسان کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس احسان کو تسلیم ہی نہ کرے، تو وہ اس زمرے سے خارج ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عظیم الشان رسول کو انہی کے درمیان مبعوث فرمایا، انہی کے درمیان مبعوث فرمایا. بات بہت طویل ہو جائے گی کہ بھائی انسان تھے تو انسانوں کے اندر ہی آ سکتے ہیں نا، انسانوں کی ہدایت کے لیے انسان بنا کر کے بھیجا، انسان کی ہدایت کے لیے انسان بنا کر کے بھیجا، یہ بات الگ ہو جائے گی، گفتگو الگ ہو جائے گی. تو ارشاد یہ ہوا کہ مومنوں کے درمیان ہی انہی کی نفوس میں سے ان میں مبعوث فرمایا، ان کو بھیجا، کس کو؟ اپنے عظیم شان رسول کو. وہ عظیم الشان رسول کیا کرتے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ، یہ عظیم الشان رسول ان کے درمیان، کن کے درمیان؟ مومنوں کے درمیان کیا کرتے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کے قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، اللہ کے کلام کی آیتیں پڑھتے ہیں. یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو، مومنوں کو کیا کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم؟ ان کو صاف ستھرا پاکیزہ کرتے ہیں. صاف ستھرا پاکیزہ یہاں یہ ہے کہ ان کو کفر سے، شرک سے، گناہوں سے پاک فرماتے ہیں، ان کے دلوں کو پاک فرماتے ہیں. وضو کا بھی حکم دیتے ہیں، غسل شریف کا بھی حکم دیتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ عرض ہے، یہاں ارشاد ہوئی ہو رہا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ فرماتے ہیں، ان کے دلوں کو پاک صاف کرتے ہیں، جو پہلے کسی گناہ میں ملوث تھے، پہلے کسی کفر میں ملوث تھے، پہلے کسی بدعقیدگی میں ملوث تھے، پہلے کسی شرک میں ملوث تھے، ان کو اس گناہ سے، اس کفر سے، اس شرک سے پاک صاف کرتے ہیں. کون کرتے ہیں؟ رسول پاک کرتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ لوگوں کو کفر سے بچانا یہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت ہے. شرک سے بچانا رسول اعظم کی سنت ہے. ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, اور یہ کیا کرتے ہیں رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں, علم دیتے ہیں. کس چیز کا؟ کتاب کا علم عطا فرماتے ہیں. اور وہ کون سی کتاب ہے؟ قرآن عظیم. اور وہی قرآن عظیم ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا, وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَعْبِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ, کوئی تر شے ایسی نہیں ہے, کوئی خشک شے ایسی نہیں ہے جو اس کتاب مبین میں موجود نہ ہو. جب کتاب مبین میں سب کچھ ہے اور رسول اعظم کتاب کا علم عطا فرما رہے ہیں, تو کیا رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کو بھی سب کچھ نہیں معلوم؟ کتاب کا علم حضور کو ہے, کتاب میں سب کچھ ہے, تو حضور کو بھی سب کچھ معلوم ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, حکمہ سے مراد رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حکمت بھری باتیں جو قرآن کے علاوہ ہیں, یعنی احادیث مبارکہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ خاص وحیاں جس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے, وہ اور حضور کے اپنے اقوال, ان کو حکمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. تو حضور کیا کرتے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. پھر آگے ارشاد کہ اگر یہ نہ آتے تو کیا ہوتا, اور یہ جب تک نہ آئے تھے تو کیا عالم تھا؟ کیا عالم تھا؟ وَإِن كَانُوا, وَإِن كَانُوا, کہ جو اب لوگ مومن ہو چکے ہیں حضور کی تشریف آوری کی وجہ سے. یہاں پر پڑھ لکھے لوگ موجود ہیں, عربی بھی جانتے ہوں گے بہت سارے لوگ, تو ارشاد یہ ہو رہا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ, اس رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے جو لوگ ابھی مومن ہو چکے ہیں وہ پہلے مومن نہیں تھے, اب مومن ہو گئے ہیں. کچھ لوگ توحید پر تھے, دین ابراہیمی پر تھے, سارے لوگ تو مومن نہیں تھے. ارشاد ہوتا ہے وہ ان خانو من قبل, اس نبی اعظم رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے, ان کانو من قبل لفی ضلال مبین, بے شک یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے, کھلی بدعقیدگی میں پھنسے ہوئے تھے, ضلال مبین, کھلی گمراہی میں تھے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ آج مومن ہو تو اللہ تو ارشاد فرماتا ہے وہ ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین, ان کے بارے میں ارشاد ہو رہا ہے یہ سارے کے سارے ہزاروں کے ہزاروں صحابہ اس وقت ایمان والے نہیں تھے, کچھ لوگ دین ابراہیمی پہ تھے, کچھ لوگ توحید کے ماننے والے تھے, لیکن جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو تقریباً 124,000 صحابہ موجود تھے. ان میں سے کتنے لوگ پہلے مومن تھے اور کتنے لوگ حضور کے بعد ایمان لائے؟ ان صحابہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو ایمان لے آئے حضور کے آنے کے بعد, ان کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر یہ نہ ہوتے, یہ نہ آتے تو کیا حال ہوتا. یہ تو صحابہ کی بات ہے, تم اور میں کیا ہو؟ آپ اور ہم کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے. اگر حضور نہ آتے تو یہ عالم ہوتا کہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ, نہ آپ کو نماز ملتی, نہ روزہ ملتا, نہ قرآن ملتا, نہ حج ملتا, نہ زکوٰۃ کی توفیق ہوتی. ہو سکتا ہے کہ توحید پر بھی نہ ہوتے, ہو سکتا ہے کہ توحید پر بھی نہ ہوتے. تو امام علیہ سنت الشاہ احمد خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو جگہ پر لقد مننا ارشاد فرمایا کہ میں نے تم پر بہت بڑا احسان کیا. ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا احسان ہے, نیستی سے ہستی میں لایا, یہ کتنا بڑا احسان ہے. وجود ہی نہیں تھا آپ کا, ہمارا وجود ہی نہیں تھا, اس نے پیدا فرما دیا, آنکھیں دی, زبان دی، عقل دی، بیوی دی، بچے دیے، دولت دی، عزت دی، شہرت دی، مال دیا، کھانا پینا دیا، رزق دیتا ہے، کتنی شے ہے، اشیاء ہے جن کی ایک ایک نعمت کو آپ تول بھی نہیں سکتے، گن بھی نہیں سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کا صرف شمار کرنا چاہو نا تب تم شمار بھی نہیں کر سکتے. کروڑوں نعمتیں ایسی ہیں جو تمہارے ذہن میں بھی نہیں آئیں گی، کروڑوں نعمتیں ایسی ہیں جو تمہارے ذہن میں بھی نہیں آئیں گی. دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے، صحابہ اکرام نے ایک مرتبہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، وہ ایسا فخر کر رہے تھے، آپس میں بات ہو رہی تھی کہ ہم نے جو ہے ایمان لا کر کے، ہم ایمان لا کر کے کیا کیا ہم نے، کہ ہم نے اسلام کو تقویت بخشی. ہم ایمان لائے تو اسلام میں تعداد بڑھی، تو اسلام کو تقویت ملی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوئی کہ اے میرے محبوب، ان سے کہہ دو کہ انہوں نے ایمان لا کر کے ہم پہ کوئی احسان نہیں کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پہ تو کوئی احسان کر ہی نہیں سکتا، احسان تو ہم کرتے ہیں اگر ہم ایمان لاتے ہیں، اپنے اوپر احسان کرتے ہیں. ہم خود پر احسان کرتے ہیں کہ جب ہم ایمان لاتے ہیں، ہم خود پر احسان کرتے ہیں جب درود شریف پڑھتے ہیں، ہم خود پر احسان کرتے ہیں جب ہم کوئی نیکی کماتے ہیں، جب ہم خود پر احسان کرتے ہیں جب کسی گناہ سے بچتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور اس کے رسول کا ہم جو ہے ان کے اوپر کوئی احسان نہیں کرتے، احسان ہم خود پہ کرتے ہیں. تو جب یہ بات ہوئی تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے محبوب ان سے ارشاد فرما دیجئے کہ انہوں نے ہم پر کوئی احسان نہیں کیا اسلام میں شامل ہو کر کے، بلکہ ہم نے ان کو اسلام کی ہدایت دے کر کے ان کے اوپر بہت بڑا احسان کیا. تو امام علیہ سنت شاہ احمد رضا خواہ فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے رسول کو بھیج کر کے تم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ تم کو ہدایت دے کر کے، اسلام دے کر کے، ایمان دے کر کے جو ہے تم پر بہت بڑا احسان فرمایا. تو یہ دونوں جگہ الگ الگ بات ہے یا ایک ہی بات ہے؟ امام علیہ سنت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دونوں دراصل ایک ہی بات ہے، یہ دونوں دراصل ایک ہی بات ہے، اس لیے کہ حضور کو اللہ کا رسول ماننا ہی تو ایمان ہے. حضور کو اللہ کا رسول ماننا ہی تو ایمان ہے. جب حضور کو اللہ کا رسول مانے گا، ایمان حاصل ہوگا، تب تو جا کے وہ مومن ہوگا. اسی لیے تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ رسول کو بھیج کر کے تم پہ بہت بڑا احسان کیا ہے، اور رسول کی وجہ سے تم کو ایمان دیا ہے، اس لیے تم پہ بہت بڑا احسان کیا ہے. اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ. انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. ملتے ہیں خار جی، خار ہونے والے جی، وہ کہتے ہیں یہ عید میلاد منانا بدعت ہے. تو انشاءاللہ العزیز ہم ثابت، میری ایک کتاب الحمدللہ ہے، اگر آپ پڑھنا چاہیں انگلش میں ہے، جس میں ہم نے اس موضوع پہ بات کی کہ بدعت تو اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہم یہ ثابت، ہم نے اس میں ثابت کیا اس کتاب میں کہ عید میلاد منانا تو بدعت ہی نہیں ہے، بدعت ہی نہیں ہے. بدعت اچھی ہے یا بری ہے وہ تو بعد میں بات ہو جائے گی. ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ عید میلاد منانا تو بدعت ہی نہیں ہے، اور اس کے انشاءاللہ چند ثبوت آپ کے سامنے عرض کریں گے. آپ دعا فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ بدعت کا مسئلہ تو ختم ہوا، انشاءاللہ اس کے اوپر گفتگو آئے گی کہ یہ بدعت ہی نہیں. ثابت کریں گے کہ اللہ نے بھی اس کو منایا، ثابت کریں گے کہ حضور نے بھی منایا، ثابت کریں گے کہ صحابہ نے بھی منایا. اب تم جاؤ اپنی ایمان کا محاسبہ کرو، خیر مناؤ جا کے، اور دیکھو کہ تم جس چیز کو بدعت کہتے ہو وہ قرآن کے خلاف ہے. آپ جو بات کرتے ہو رسول کی سنت کے خلاف ہے، صحابہ کی سنت کے خلاف ہے. تو تم اپنے ایمان کو ذرا ٹٹولو، اور اگر اللہ نے کچھ ہدایت دی تو توبہ کرو. بار کیا. تو دوسری جو بات کی جاتی ہے کہ یہ عید میلاد جو ہے نا یہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ یہ نصرانیوں کی طرح جو کرسچنز جو ہے نصرانی وہ کرسمس مناتے ہیں 25 دسمبر کو اور کچھ لوگ مناتے ہیں 7 جنوری کو, تو یہ اس کی مشابہت ہے اور وہ بھی حرام ہے یہ بھی حرام. لیکن چونکہ موازنہ کرتے ہیں تو میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کروں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے رسول ہیں, عظیم شان رسول ہیں صلی اللہ علیہ السلام. اور ہمارے آقا کون ہیں؟ سید المرسلین, خاتم النبیین, حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اگر کوئی عیسائی نصرانی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش مناتا ہے اور صرف ان کو نبی منا کر کے پناتا ہے کہ ان کو میں نبی مانتا ہوں, خدا کا بیٹا نہیں مانتا, تو ہم کہیں گے کہ چلو ٹھیک کرتا ہے, ایک ٹھیک کرتا ہے. بلکہ ہمیں بھی چاہیے کہ جب یہ دن آئے تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ یا رب تو نے اس دن بھی ایک اور عظیم الشان نبی کو بھیجا. اس کا کرم ہے نا, انبیاء علیہ السلام کا بھیجنا یہ اس کی بہت بڑی رحمت ہے. لیکن آج کے جو نصرانی ہیں وہ جو عید عیسائی مناتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو مناتے ہیں, اور ہم جو مناتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا میلاد, اس میں بہت بڑا فرق ہے. آج وہ جو مناتے ہیں وہ کفر ہے, آج وہ جس طرح مناتے ہیں وہ کفر ہے, ہم جو مناتے ہیں یہ سنت الہی, سنت رسول, سنت صحابہ ہے. وہ کفر کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ تین خداؤں میں سے ایک خدا مانتے ہیں, تین خداؤں میں سے ایک خدا مانتے ہیں. کہتے کہ خدا ایک خدا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ, دوسرے خدا اس کا بیٹا یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہے, اور تیسرے خدا سیدنا جبریل علیہ السلام, اور بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ اللہ کی معاذ اللہ معاذ اللہ بیوی ہے. استغفر اللہ, پڑھے کلمہ شریف, پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو ان کا یہ منانا یہ کفر ہے, اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ایک بیٹے کو جنا, اللہ نے ایک بیٹے کو جنا, اور ہم کیا مناتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اللہ نے اپنے حبیب کو دنیا میں بھیجا, اللہ نے اپنے حبیب کو دنیا میں بھیجا. اور ہم کیا پڑھتے ہیں؟ قل ہو اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل ہو اللہ احد, اے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہے. اللہ الصمد وہ غنی ہے, اللہ الصمد اس کو کسی شے کی ضرورت نہیں. لم یلد وہ پیدا, اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا یعنی کسی کا وہ باپ نہیں ہے. لم یلد ولم یولد اور نہ ہی اس کو کسی نے جنا ہے, نہ ہی اس کو کسی نے جنا ہے. ولم یکن لہ کفواً احد اور نہ ہی اس کا ہمسر کوئی ہے, نہ ہی اس کے برابر کوئی ہے. تو جب ہم یہ پڑھتے ہیں سورہ اخلاص میں کہ اللہ نہ کسی کا باپ ہے نہ ہی کسی کا بیٹا ہے, اور پھر اس کے بعد ہم یہ عید میلاد مناتے ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کو پیدا فرمایا, تو ہم تو توحید کا علم بردار کرتے ہیں, علم اٹھاتے ہیں کہ بے شک اللہ نہ پیدا ہوا ہے, نہ اس نے کسی اپنے بیٹے کو پیدا کیا ہے, نہ اس کے یہاں کوئی بیٹا پیدا ہو سکتا ہے, نہ وہ خود پیدا ہوا ہے, اس نے پیدا فرمایا ہے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو. تو ہم تو یہ میلاد منا کر کے توحید کے پرچم کو اونچا کرتے ہیں, توحید کے پرچم کو اونچا کرتے ہیں. اور نصرانی کیا کرتے ہیں؟ تین خداؤں کے معاذ اللہ پرچم اونچا کرتے ہیں جو کفر ہے. عجیب بات ہے کہ ایک بے وقوف جو اپنے آپ کو شیخ الاسلام کہتا ہے, شیخ الاسلام نہیں وہ فیک الاسلام ہے, فیک مطلب سمجھتے نا نقلی, فیک الاسلام, بلکہ اسلام کا لفظ کے ساتھ لگانا بھی جو ہے نا اسلام کی توہین ہے, وہ شیخ الکفریات ہے. اس نے بکواس یہاں تک کی کہ عید میلاد اور کرسمس دونوں برابر ہیں. کہو ایسا شخص مومن ہو سکتا ہے جو کہے کہ ایک نبی کی پیدائش, اللہ کے رسول کی پیدائش, اور اللہ کے معاذ اللہ نقلی طور پہ جو فرضی طور پہ منائی جاتی ہے کہ اللہ کے بیٹے کی پیدائش دونوں برابر ہے, اللہ کا بیٹا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟
نہیں.
ہو سکتا ہے؟
نہیں.
ایسا ماننے والا کون ہے؟ کافر ہے.
کافر.
جو کہے کہ کرسمس اور عید میلاد دونوں برابر ہیں وہ شیخ الاسلام ہے؟
نہیں.
اللہ رب العالمین دروشی پڑھ لیجیے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد مع الرجول والکرم ممبئی علم والحلم والحکم وعلی وصحابہ وبارک وسلم دائما ابدا. دل تو چاہتا ہے کہ بہت کچھ کہا جائے لیکن جو موضوع میں نے چنا ہے تو سب سے پہلے ہم یہ ثابت کریں گے کہ عید میلاد منانا یہ اللہ کی سنت ہے. بدعت کی تو بات ہی نہیں کرنا. بدعت تو جب ہوگی جب کسی نے نہ کیا ہو, اللہ نے, اس کے رسول نے, صحابہ نے نہ کیا ہو, تب جا کر کے بات ہوتی ہے کہ یہ اچھی بات ہے, اچھی بدعت ہے یا بدعت سیئہ ہے. وہ تو بعد میں موضوع آئے گا. جب پہلے سے ثبوت موجود ہے تو اس کو کھنگالنے کی ضرورت ہی نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, غور کیجئے گا, سورہ مریم کی پہلی آیات ارشاد ہوتا ہے کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ اذ نادا ربہ خفی اذ نادا ربہ نداء خفیہ. کاف ہا یا عین صاد یہ حروف مقطعات ہے. کاف ہا یا عین صاد یہ حروف مقطعات, اللہ اس کے رسول جانے اس کا اصلی مطلب اور جس کو اللہ نے بتایا وہ جانے. آگے ارشاد ہوتا ہے ذکر. ذکر کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ یاد کرنا. کرو ذکر. اور جب یہ ذکر ہے نا اس میں پیش ہے, اذکر نہیں ہے, یہ نہیں کہا کہ یاد کرو. ذکر یہ یاد ہے, اس کا مطلب آپ بات میں سمجھیں گے جب میں آگے عرض کروں گا. یہ یادگار ہے, ذکر ہے کس چیز کا؟ ذکر رحمت ربک, یہ اس چیز کی یادگار ہے, اس رحمت کی یادگار ہے جو اے میرے محبوب تیرے رب نے رحمت فرمائی. کس پر؟ اپنے بندے زکریا پر. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا یہ یادگار ہے اس رحمت کی جو اے محبوب تیرے رب نے اپنے بندے خاص زکریا پر کی. کیا کی؟ رحمت کی. اس رحمت کی یادگار ہے. اذ نادا ربہ نداء خفیہ کہ جب اس نے, کس نے؟ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی بہت ہی پست آواز میں. نداء خفیہ پست آواز. کیا آواز دی؟ کہ یا رب میں بوڑھا ہو گیا, میری ہڈیاں کمزور ہو گئی, میرے بالوں میں سفیدی آ گئی, میری بیوی بانج ہے, تو مجھے اپنی طرف سے ایک وارث عطا فرما جو میرے اس تبلیغ کے کام کو آگے لے جائے. اس لیے کہ مجھے خوف ہے کہ میرے رشتہ دار اس کام کو آگے نہیں لے جائیں گے. کیا ایمان ہے! 80 سال کی عمر ہے, بیوی 70-75 سال کی ہے, بانج ہے, اس عمر میں بھی لوگوں کی ہدایت کی فکر ہے اور اللہ پہ اتنا یقین ہے کہ یا رب اس عمر میں بھی تو مجھے ایسا ایک وارث عطا فرما دے کہ جو میرے تبلیغ کے کام کو آگے لے جائے. اللہ اکبر, کیا ایمان ہے! وہ کتنی اچھی سوچ ہے کہ آگے کے لوگوں کو اللہ ہدایت پہ رکھے. تو دعا قبول ہوئی, دعا قبول ہوئی, آواز آئی یا زکریا انا نبشرک بغلام, اے زکریا بے شک ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں. کیا دیتے ہیں؟
بشارت.
بشارت دیتے ہیں. یا زکریا انا نبشرک بغلام, ایک لڑکے کی, ایک بیٹے کی بشارت دیتے ہیں. نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ, جس کا نام یحییٰ ہوگا. یحییٰ علیہ السلام کی بشارت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کو دی؟ زکریا علیہ السلام کو. اس میں اللہ تبارک جہاں فرماتا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام پہ سلام ہو جس دن اس کی پیدائش ہوئی ہے اور جس دن وہ دنیا سے واپس جائے گا, اور اس دن بھی سلام ہے جس دن وہ قیامت میں ہمارے پاس دوبارہ زندہ اٹھایا جائے گا. تو سلامتی ہو اس دن جس دن یحییٰ پیدا ہوئے. تو یہ یحییٰ علیہ السلام کی میلاد کا تذکرہ ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ اب پیچھے چلتے ہیں واپس. اللہ تبارک تعالیٰ چاہتا ہے ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ, یہ اس رحمت کا تذکرہ ہے, اس رحمت کی یادگار ہے جو اے میرے محبوب تیرے رب نے زکریہ علیہ السلام پہ کی. وہ رحمت کا تذکرہ ہے. اور وہ رحمت کیا ہے؟ وہ رحمت یہ ہے کہ اس نے جب دعا کی تو میں نے اس کو ایک بہترین اولاد عطا فرمائی. اس بہترین اولاد کی پیدائش کا ذکر یادگار یہ ہے. کیا ہے؟ قرآن پاک میں کہ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ, یہ یادگار ہے اس رحمت کی جو زکریہ علیہ السلام پر اللہ نے اتاری. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں زکریہ علیہ السلام کو جو رحمت ملی وہ کیا ہے؟ سیدنا یحییٰ علیہ السلام. یحییٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اس زمانے میں اور بھی انبیاء علیہ السلام موجود تھے, خود زکریہ علیہ السلام موجود تھے, یحییٰ علیہ السلام موجود تھے, اور ساتھ ہی ساتھ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی موجود تھے. آپس میں رشتہ داری بھی ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی موجود تھے. تو یہ رحمت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت بھیجی تو اس کا تذکرہ کرتا ہوں, یادگار کرتا ہوں کس میں؟ قرآن میں.
سبحان اللہ.
تو سیدنا یحییٰ علیہ السلام کس کے لیے رحمت تھے؟ اپنے والد کے لیے رحمت تھے, اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے بھی رحمت تھے, اور آپ نے تبلیغ فرمائی چند لوگوں میں یا کچھ لوگوں میں اور ایک خطے میں. کس میں؟ ایک خطے میں تبلیغ فرمائی. کون سے خطے میں؟ فلسطین میں تبلیغ فرمائی. تو جب یحییٰ علیہ السلام ایک وقت کے لیے آئے, ایک خطے میں آپ نے تبلیغ فرمائی, اور آپ کے ساتھ ساتھ اور بھی انبیاء علیہ السلام موجود تھے, اس کی بھی یادگار اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ میں نے بڑی رحمت کی زکریہ علیہ السلام پر جب میں نے یحییٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا.
سبحان اللہ.
پیدا مطلب میلاد کیا ان کا. میلاد کا مطلب ہوتا ہے پیدا ہونا, ٹھیک ہے؟ میلاد کا مطلب ہوتا ہے پیدا ہونا. تو اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, حالانکہ یحییٰ علیہ السلام رحمت ہے ایک خطے کے لیے, ایک وقت کے لیے, اور اس زمانے میں اور بھی آئمہ علیہ السلام ہیں, ان کے بعد بھی نبی آئے. تو میں پوچھتا ہوں جس نبی کی نبوت کی کوئی انتہا نہیں, جس کو صرف رحمت نہیں بلکہ رحمت للعالمین بنایا گیا, اور جس کی نبوت کو ایک خطے کے اوپر محسوس نہیں, مختص نہیں کیا گیا, انحصار نہیں کیا گیا اس کا, ان کی نبوت کو تمام عالم کے لیے بنایا گیا, اس نبی کی میلاد کو منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے؟ جب یحییٰ علیہ السلام کی میلاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں منا رہا ہے تو حضور کی میلاد کو منانا چاہیے نہیں منانا چاہیے؟ یحییٰ علیہ السلام ایک زمانے کے لیے آئے, حضور قیامت کے بعد بھی نبی ہے. یحییٰ علیہ السلام اس زمانے میں آئے جب عیسیٰ علیہ السلام بھی موجود تھے, حضور کے آتے ہی تمام کی نبوت ختم ہو گئی, کوئی نبی نہیں آ سکتا. یحییٰ علیہ السلام ایک وقت میں تھوڑے ہی خطے میں تبلیغ فرماتے رہے, حضور صلی اللہ تعالی وسلم تمام دنیا کے لوگوں کے لیے نبی بن کر آئے. یحییٰ علیہ السلام ایک زمانے کے لیے آئے, آپ کے زمانے کے بعد وہ نبوت کا اور آپ کے اوپر ایمان لانے کا سلسلہ ختم ہو گیا, یعنی آپ کی تبلیغ ختم ہو گئی, حضور صلی اللہ رسول کی نبوت قیامت تک چلے گی. تو حضور کا میلاد منانا زیادہ حقدار ہے یا کسی اور کا؟ حضور کا میلاد منانا زیادہ حق رکھتا ہے نا, ہے کہ نہیں؟ دروشی پڑھ لیجیے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم بارک علی سیدنا محمد ما عدل وجود کرم ممبئی لیلو والحلو والکم آرائی و صحابہ بارک وسلم دائم ابدا. تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائے, یا زکریہ انا نبشرکا بغلام اسمہ یحییٰ, کہ ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں ایک بیٹے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا. بشارت کس چیز کی ہوتی ہے؟ بشارت کس چیز کی ہوتی ہے؟ ایک بڑے عظیم انعام کی ہوتی ہے. ایک بڑے, اللہ جب کہے بشارت ہے تو ایک بڑے عظیم انعام کی ہوتی ہے نا. اور کس چیز کی بشارت ہے؟ کہ تمہارے یہاں بیٹا میلاد کرے گا, پیدا ہوگا, تمہارے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا, اس کی بھی بشارت ہے. تو ہم کس چیز کی, ہم کس چیز کو میلاد مناتے ہیں؟ حضور کی پیدائش کی, تو میلاد مناتے ہیں. میلاد کا مطلب پیدائش ہوتا ہے, تو خوشی کس چیز کی منا رہے ہیں ہم لوگ؟ حضور کی پیدائش کی. اس لیے کہ یہ بھی ایک بہت عظیم بشارت ہے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم جتنے بھی آئے, انبیاء جتنے بھی آئے, سب نے یہی کہا کہ میرے بعد ایک عظیم الشان رسول آنے والے ہیں. اور آخری جو نبی گزرے حضور سے پہلے ان کا نام تھا عیسیٰ علیہ السلام. انہوں نے خود ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں بشارت دیتا ہوں, کس کی؟ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمِهِ احمد. میں تمہیں بشارت دیتا ہوں میرے بعد آنے والے ایک عظیم الشان رسول کی, ان کا نام احمد ہوگا. تو کس چیز کی بشارت دے رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام؟ حضور کی پیدائش کی, کہ وہ آنے والے ہیں. تو کیا ایسے ہی آ جائیں گے؟ پیدا ہو کر ہی آئیں گے نا. تو ایک بشارت دے رہا ہوں تو خوشی کی بات ہے, بشارت ہوتی ہے خوشی کی بات. تو پیدا ہونے پر خوش ہونا چاہیے یا ناراض ہونا چاہیے؟ تو اگر اس بات پہ خوش نہ ہوں گے تو کس بات پہ خوش ہوں گے؟ ہاں جی, کس بات پہ خوش ہوں گے؟ نیشنل ڈے پہ خوش ہوں گے؟ ہاں جی, یا کسی کرشن کنہیا کے جنم دن پہ خوش ہوں گے, جس نے کفر پھیلایا, شرک پھیلایا, اس کے آنے پہ خوشی منائیں گے؟ یا نیشنل ڈے کی پیدا, نیشنل ڈے ملنے پہ خوشی منائیں گے؟ خوشی تو اللہ کی ہر نعمت ملنے پر منانا چاہیے, خوشی تو اللہ کی ہر نعمت ملنے پر منانی چاہیے. نیشنل ڈے پر بھی خوشی منائیں, لیکن اس سے عظیم سے عظیم تر خوشی اللہ کے رسول کے آنے کی خوشی ہے. اور لوگ نیشنل ڈے انڈیپینڈنس ڈے کیوں مناتے ہیں؟ کیوں مناتے بھائی؟ انڈیا میں, پاکستان میں اور دیگر ممالک میں لوگ نیشنل ڈے انڈیپینڈنس ڈے کیوں مناتے ہیں؟ انڈیپینڈنس ڈے کا مطلب ہوتا ہے آزادی کا دن, غلامی سے آزادی, غلامی سے آزادی ملی, خوشی مناتے ہیں. بھائی آزادی تم کو 40 سال پہلے مل گئی, 60 سال پہلے مل گئی, 70 سال پہلے مل گئی, اور وہ دن آیا ختم ہو گیا. اب ہر سال منانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہر سال منانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بدعت نہیں ہے جی, یہ بدعت نہیں ہے. جب وہ بدعت ہے تو یہ بھی بدعت ہونی چاہیے, اگر یہ بدعت نہیں ہے تو عید میلاد بھی بدعت نہیں ہے. ایسے تو ہم بدعت کی بات ہی نہیں کرنا چاہ رہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی انعام عطا فرمایا اس پہ خوشی منانا جائز ہے, مطلب جائز طور پہ خوشی منانا جائز ہے, اور انعام صحیح کا انعام. بہرحال تو لوگ خوشی کیوں مناتے ہیں, انڈیپینڈنس ڈے کیوں مناتے ہیں؟ کہ بھائی غلامی سے آزادی ملی. میں کہتا ہوں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری دنیا کے لیے, تمام عالم کے لیے سب سے بڑا انڈیپینڈنس ڈے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے سارے کے سارے, ساری انسانیت کفر میں, شرک میں, اندھیروں میں, بدعت میں, گمراہی میں اور ظلمات میں پھنسی ہوئی تھی. حضور آئے, نور لے کر آئے, آپ کو اس اندھیروں میں سے, ان ظلمات میں سے نکال کر کے اسلام اور ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا. اس سے بڑی آزادی کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی کوئی آزادی ہو سکتی ہے؟ ایک آیت کریمہ یاد ہے, جلدی سے عرض کر دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے غالباً سورہ یونس میں ہے, قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ہو خیر مما یجمعون. کہ اے محبوب, آپ ارشاد فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل کے حاصل ہونے پر اور اس کی رحمت حاصل ہونے پر اے لوگوں تم خوشیاں مناؤ.
سبحان اللہ.
اور یہ خوشیاں منانا ان سب چیزوں سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے رہتے ہو, جو تم جمع کرتے رہتے ہو. بار کیف یہ موضوع بھی انشاءاللہ آگے بعد میں عرض ہوگا. درش پڑھ جی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک علیہ سیدنا محمد معادر جلد الکرم منبع العلم والحلم والحکم والعلی وصحابہ مبارک وسلم دائمًا ابدا. درش پڑھ لے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد معادر جلد الکرم تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری اس دنیا پر سب سے بڑا احسان ہے، اللہ کی طرف سے سب سے بڑا احسان. اور اگر یہ کوئی نہ مانے معاذ اللہ رب العالمین، تو ایک اور دلیل ہم پیش کرتے ہیں. ویسے دلائل تو قرآن میں بھرے پڑے. سورہ مائدہ آیت نمبر 20، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. صدق اللہ العظیم. تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اور یاد کرو، اپنے حبیب سے ارشاد فرماتا ہے اور یاد کرو، وَإِذْ قَالَ مُوسَى، کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم سے، وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے ارشاد فرمایا، اپنے وقت کے لوگوں سے ارشاد فرمایا، يَا قَوْمِ اذْكُرُوا، اے میری قوم یاد کرو. یاد کرو کس چیز کو؟ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. غور سے سنیے گا کہ اے میری قوم، ان نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں عطا فرمائی ہے. کون سی نعمتیں؟ اب اس پہ ذرا غور کرنا ہے. کون سی نعمتیں؟ تین بڑی عظیم نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، اور سب سے عظیم نعمت کو سب سے پہلے عرض ارشاد. یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء، کہ اس نے، اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے درمیان انبیاء علیہ السلام کو پیدا فرمایا، تمہارے اندر انبیاء علیہ السلام بنائے. آگے ارشاد ہوا وجعلکم ملوکاً، اور تمہیں بادشاہت عطا فرمائی، یا تم کو ملک عطا فرمایا، یا تم کو باغیچوں اور محلوں کا مالک بنایا. یہ بھی ایک بہت عظیم نعمت ہے. پہلے تم غلام تھے، فرعون کے جو ہے وہ غلام تھے، اور آپ پر بہت ظلم ہوتا تھا. اس کے بعد تم کو فرعون سے نجات دی، اور تم کو اسی کے محلات کے، اسی کے باغات کا مالک بنا دیا، سلطنت دے دی تم کو. یہ بھی ایک بڑی عظیم نعمت ہے. وجعلکم ملوکاً وآتاکم، اور تمہیں وہ چیز عطا فرمائی، ما لم یؤتی، کہ جو اس نے کسی اور کو، احدم ما لم یؤتی احدم من العالمین، کہ جو اس نے آج کے زمانے میں کسی اور کو تمام دنیا میں نہیں عطا فرمائی، کسی اور کو نہیں عطا فرمائی. اب یہ کیا چیز ہے؟ یا یہ وہ ہے کہ خود موسیٰ علیہ السلام، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میرے جیسا دنیا میں آج کوئی نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں. آتاکم، میں نے، اللہ نے مجھے تم کو دیا. وآتاکم ما لم یؤتی، کہ جو اس نے کسی اور کو، احد من العالمین، کسی اور کو آج کے زمانے میں اتنی فضیلت عطا نہیں فرمائی. لیکن اس سے پہلے، سب سے پہلے کیا ارشاد فرمایا؟ یا پھر یہ کہ تمہیں ہدایت دی، یا تمہیں توریت عطا فرمائی، یا یہ کہ تمہارا نام اونچا کر دیا تمام زمانے میں. لیکن سب سے بڑی نعمت کو سب سے پہلے تذکرہ فرمایا، وہ یہ کہ اللہ نے تمہارے درمیان نبیوں کو پیدا فرمایا ہے. اب بادشاہت بعد میں ہے، راحتیں بعد میں ہیں، تمام دنیا میں شہرت الگ چیز ہے، وہ سب چیزیں بڑی بڑی نعمتیں، ان کا تذکرہ بعد میں ہو رہا ہے. انبیاء علیہ السلام کا تمہارے درمیان پیدا ہونا، اس چیز کو موسیٰ علیہ السلام نے اور اللہ تبارک و تعالی نے تمام نعمتوں سے سب سے پہلے تذکرہ فرمایا. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام جو، جن کا تذکرہ موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، وہ کون سے انبیاء علیہ السلام؟ یہ وہ انبیاء علیہ السلام ہیں جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے، یعنی خود موسیٰ علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، دانیال علیہ السلام، اور بہت سارے، اللہ ان کی تعداد بہتر جانتا ہے. ویسے بہت سارے انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیل میں آئے، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے، یوسف علیہ السلام وغیرہ، بہت سارے. تو یہ ان سب کا تذکرہ کر کے سیدنا موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد کرو ان نعمتوں کو. یہ نعمتیں ہیں کہ اللہ نے تم کو انبیاء علیہ السلام دی. اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کے اولیاء، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوں گے. میری امت کے اولیاء، میری امت کے علماء اکرام بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوں گے، یعنی کام وہ اتنے عظیم الشان کر جائیں گے جیسے اس طرح کے انبیاء علیہ السلام کیا کرتے تھے، اس زمانے کے انبیاء علیہ السلام کرتے تھے. تو یہ تو شان میرے آقا کے غلاموں کی ہے، تو میرے آقا کی کیا شان ہوگی؟ تو موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ ان کی ان نعمتوں کو یاد کرو کہ میں نے تمہارے اندر انبیاء علیہ السلام بھیجے، اس کا شکر ادا کرو. کس کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو. تو ان انبیاء علیہ السلام کا شکر کرنا، ادا کرنا واجب ہے. تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا ہمیں ملنا، اس کا شکر ادا کرنا واجب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ واجب ہے کہ نہیں ہے؟ درشی پڑھ جی اللہ علیہ وسلم مبارک علی سیدنا محمد معدن جود کرم منبع علم والحلم والحکم وعلی وصحابی ہی مبارک وسلم دائما ابدا. آیات قرآنیاں تو اور بھی بہت ساری ہیں، ورنہ وقت اس پہ سب پہ تو میں ناچیز بات نہیں کر سکتا. ہم نے عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میناد مناتا ہے، یحییٰ علیہ السلام کی مناتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی مناتا ہے، بنی اسرائیل کے تمام انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ فرماتا ہے کہ اس نعمت کو یاد کرو، اور حضور کے بارے میں ارشاد فرما دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے عرض فرمایا کہ میں تم کو بشارت دیتا ہوں میرے بعد ایک عظیم الشان رسول کے آنے کی، اس کا میلاد بھی حضور اللہ نے ارشاد فرما دیا. تو جب بھی آپ یہ آیاتیں پڑھیں گے نا، آیات قرآنیاں پڑھیں گے، یہ آیات پڑھیں گے قرآن کی، تو ہر کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں، چاہے آپ کسی بھی عقیدے کے ہوں، چاہے آپ کسی بھی عقیدے کے ہوں، آپ جب بی بی مریم کی پیدائش پڑھو گے تو بی بی مریم کا میلاد بنا رہے ہوں گے، جب سیدنا ابو بکر کی پیدائش کا تذکرہ پڑھو گے قرآن میں تو سیدنا ابو بکر کی میلاد بنا رہے ہوں گے، سیدنا یحییٰ کو پڑھ رہے ہوں گے تو سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی میلاد، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی آیات پڑھو گے تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی میلاد، حضور کی میلاد کا تذکرہ پڑھو گے تو حضور کی میلاد. تو قرآن پڑھتے پڑھتے کیا یہ آیاتیں چھوڑ دو گے؟ ان آیات کو چھوڑ دو گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ان کے میلاد کو، ان کی پیدائش کو اور اس عظیم نعمت کو قرآن میں ہمیشہ کے لیے مرقوم فرما دیا. دروشی پڑھ جی اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد معدن جود کرم منبع علم والحلم والحکم وعلی وصحابہ مبارک وسلم دائما ابدا. تو بات چلی تھی کہ ہم ثابت کریں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ میلاد مناتا ہے، ہو چکی کر دیا نا بھائی. اب حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنا میلاد منایا، کیسے؟ اس کو ثابت کرتے ہیں. سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ ہر پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ یہ حدیث پاک مسلم شریف میں ہے. وہ یہ نہ کہے کہ بھائی اپنی طرف سے کہہ دیا، مسلم شریف میں ہے، اور ایک عظیم الشان محدث سیدنا امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو اپنی مشہور کتاب ریاض الصالحین میں بھی نقل فرمایا. یہ حدیث پاک سیدنا ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، یا کسی اور نے پوچھا، آپ اس کے راوی ہیں، کہ یا رسول اللہ آپ ہر پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ ہر پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو حضور کا جواب سنیے اور جھومیے. حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس لیے ہر پیر کو روزہ رکھتا ہوں، اس لیے کہ اسی پیر کے دن میری پیدائش ہوئی ہے، اسی پیر کے دن میرا میلاد ہوا ہے. تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے پیدائش میلاد ایک ہی بات، اسی پیر کے دن میرا میلاد ہوا ہے، اور اسی پیر کے دن پہلی مرتبہ مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے، اور کسی اور روایت میں آتا ہے کہ اسی پیر کے دن پہلی مرتبہ مجھے نبوت کا اعلان کرنا ہوا ہے، یعنی بعثت ہوئی میری. تو بہرحال یہ دوسرا حصہ تو الگ ہے، لیکن پہلی مرتبہ ارشاد فرما دیا کہ اسی دن میری پیدائش ہوئی ہے. تو حضور نے اپنی میلاد کتنی بار منائی؟ ہر پیر کو. سال میں کتنی بار آتا ہے پیر؟ اسلامی حساب سے 51 مرتبہ آتا ہے، اسلامی حساب سے کبھی 50 مرتبہ، کبھی 51 مرتبہ آتا ہے. ہم تو سال میں ایک بار مناتے تو تمہاری کو آگ لگ جاتی ہے.
اب حضور 51 مرتبہ منائے سال میں تو تمہارے کو کیا ہو جاتا ہے؟ کچھ نہیں بول سکتے تم. تمہیں یہ کرنا چاہیے کہ تم بھی ہر پیر کو حضور کا میلاد مناؤ, کم از کم کم از کم. تم کہتے ہو نا کہ سال میں ایک بار منانا بدعت ہے, ہم تو کہتے بدعت ہی نہیں ہے. اگر تم اس کو بدعت سمجھتے ہو تو حضور کی سنت کے مطابق تم عمل کر لو, سال میں ایک بار مت مناؤ. تم ہر پیر کو روزہ رکھو حضور کی سنت کے مطابق, اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ یا رب تو نے حضور کو اس دن پیدا فرمایا, تیرا بڑا شکر ہے. تو ہم ایک سال میں ایک بار منا لیتے, ہم تھوڑے کمزور لوگ ہیں, آلسی لوگ ہیں, سال میں ایک بار منا لیتے ہیں. تم بدعت بدعت کہتے ہو سال میں ایک بار منانے کو, چلو تم سال میں 51 مرتبہ منا لو, اللہ تم کو ہدایت دے. بلکہ سال میں 51 مرتبہ بھی
کیا بات ہے,
ہم تو کہتے ہیں کہ ہر روز ہر آن ہر گھڑی حضور کا میلاد منانا چاہیے. اس پہ بعد میں آتے ہیں, اس پر انشاءاللہ بعد میں آتے ہیں. تو ثابت ہو گیا حضور نے اپنا میلاد منایا, کسی بھی طرح سے منایا, روزہ رکھ کر کے اپنا میلاد منایا, اللہ کا شکر ادا کیا, ہے نا. اور سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کی جب پیدائش ہوئی تو آپ کے عقیقے کے واسطے پتا نہیں کتنے دمبے, کتنے بکرے, کتنے اونٹ ذبح فرمائے گئے, ذبح فرمائے گئے. لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی شان دیکھیے, نبوت کا اعلان ہو گیا یعنی 40 سال گزر گئے حضور کی عمر شریف میں. اس کے بعد صحابہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے کئی سال بعد حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک دمبا منگوایا یا دو دمبے منگوائے اور ان کو ذبح کر کے اپنا عقیقہ دوبارہ کروایا.
سبحان اللہ.
اب میں کہتا ہوں عقیقہ کس بات کا ہوتا ہے, کس کا ہوتا ہے؟ عربی میں بولو بھائی, کس کا ہوتا ہے؟ میلاد کے واسطے ہوتا ہے. عقیقے کا تعلق میلاد سے ہے. حضور نے بکرے منگوا کر کے یا دمبے منگوا کر کے ان کو ذبح کر کے اپنا میلاد خود منوایا. جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم اس دنیا میں تشریف لائے, زمنان بات عرض کرتا ہوں, ایک عظیم ماں کے بطن پاک میں آپ جلوہ فرماتے. کچھ لوگ کہتے ہیں بی بی آمنہ, نام دیکھو کتنا پیارا ہے, آمنہ ایمان والی یا امانت والی, اس کو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ کافرت, معاذ اللہ رکھتے. سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کا نام آمنہ, والد کا نام عبداللہ, اللہ کے بندے. آمنہ یعنی ایمان والی یا امانت والی, یہ لوگ اس زمانے میں مومن نہیں ہوں گے تو کون ہوگا؟ اللہ نے خود ارشاد فرمایا, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, انہی میں سے بنایا, مومنوں میں سے رسول کو بھیجا, مومنوں میں سے رسول کو بھیجا. تو بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن پاک میں آپ ہیں. آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ جس رات یا جس صبح سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم دنیا میں تشریف لانے والے تھے, تو وہ اس سے پہلے بہت سارے عجیب اور نورانی خواب میں دیکھا کرتی. مجھے بتایا جاتا کہ آپ کو اس بیٹے کا نام محمد رکھنا ہے, اس لیے کہ ان کے والد تو چلے گئے تھے دنیا سے, تو ماں کے اوپر تھا کہ نام کیا رکھنا ہے. سب کچھ بتا دیا گیا. میں کہتا ہوں اگر وہ مومنہ نہ تھی تو ان کو بشارت کیوں ملتی تھی؟ کیوں بشارت ملتی تھی؟ کیوں حور ان کو خواب میں آ کر کے اپنا دیدار کراتی تھی؟ کیوں فرشتے ان کو نظر آتے تھے؟ بار کیف آپ ارشاد فرماتی ہے, نقل ہوا ہے بہت ساری حدیث کی کتاب میں, سیرت کی کتاب, کہ جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم آپ اپنی والدہ کے بطن پاک میں سے باہر تشریف لائے تو آپ ارشاد فرماتی ہیں, اور وہاں پر جو لوگ موجود تھے وہ کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم باہر تشریف لائے تو اتنا نور ظاہر ہوا, سرکار کے پیدا ہوتے ہی اس کمرے میں اتنا نور ظاہر ہوا کہ لوگوں کی آنکھیں چکیا چوند ہو گئی. بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ اتنا نور نکلا اس وقت, اتنا نور پھیل گیا اس کمرے میں کہ اس کمرے میں بیٹھے بیٹھے مجھے شام کے محلات نظر آنے لگے.
اللہ 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 اللہ
شام کے محلات نظر آنے لگے. اب اسی میں ایک زمنن میں آپ کو بات عرض کرتا ہوں کہ نور جو ہوتا ہے, جیسے یہ ٹیوب لائٹ ہے نا, اس میں بھی لائٹ ہے, نور ہے. یہاں پہ 15-20 ٹیوب لائٹ لگی ہوئی ہے. اس میں اب آپ 100-200 اور ٹیوب لائٹ لگا دو تو کیا ہوگا, آنکھیں ایک دم بند ہونے لگیں گی. بھائی بہت زیادہ لائٹ ہے, آنکھیں بند کرے گا انسان کی, چوب رہی آنکھوں میں. بی بی آمنہ فرماتی ہے بہت زیادہ نور تھا, آنکھیں بند نہیں ہوئی.
سبحان اللہ,
ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ کہ یہ بند کمرہ ہے, دیواریں ہیں. آپ 100 نہیں 1000 بلب لگا دو, 1000 ٹیوب لائٹ لگا دو, دیوار کے باہر نظر آئے گا؟
نہیں.
دیوار کے باہر نظر آئے گا تو یا تو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا, آنکھیں چوندیا جائیں گی. ہاں جی, اور اگر آنکھیں چوندیا نہیں بھی گئی تو دیوار کے باہر کچھ نظر آئے گا؟
نہیں.
بی بی آمنہ کو کیوں نظر آ گیا؟
سبحان اللہ.
بی بی آمنہ کو کیوں نظر آ گیا؟ اس لیے کہ بی بی آمنہ ایمان والی تھی. بی بی آمنہ ایمان والی تھی, با کرامت ولیہ تھی, اسی لیے ان کو شام کے محلات تک نظر آ گئے اس نور میں جو حضور لے کر کے آئے.
سبحان اللہ.
ورنہ تو حضور کے ساتھ جو نور تھا, حضور خود نور ہے, ان کے ساتھ جو نور تھا وہ خود نور ہے, ان کو دیکھ کر کے ابو جہل کو کچھ بھی نظر نہیں آیا. ابو جہل ایمان والا نہیں تھا اس لیے وہ نور اس کو نظر نہیں آیا, اور بی بی آمنہ ایمان والی تھی, با کرامت ولیہ تھی, اس لیے حضور کے اعلان نبوت سے پہلے وہ نور بھی نظر آیا, اور اس نور کی وجہ سے دیوار سے دور, ہزاروں کلومیٹر دور شام کے محلات تک نظر آئے. تو اسی لیے امام اہل سنت ارشاد فرماتے صبح کا ٹائم تھا, حضور جب تشریف لائے رات ختم ہو رہی تھی, صبح کا وقت شروع ہو رہا تھا. اسی لیے امام علیہ سنت شاہ احمد حافظ بریلوی ارشاد فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئے بٹتا ہے باڑا نور کا, صدقہ لے رہے نور کا, آیا ہے تارا نور کا, بارہویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا, 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا. یہ میلاد کے تذکرہ ہے, حضور کی میلاد کا تذکرہ, کہ بارہویں کا چاند تھا اس وقت حضور کی پیدائش ہوئی ہے, 12 برجوں سے سارے ستارے جھک کر کے نور کی خیرات لینے کے لیے آئے. دروشی پڑھ اللہ وسلم مبارک عزیز و حبیب بعد رجوع کر ممبئی علم و الحلم و الحکم علی و صحابہ و بارک وسلم دائم ابدا. اور یہ نور کیسا تھا, یہ نور کیسا تھا, صحابہ اکرام عید میلاد مناتے تھے نہیں مناتے تھے, اسی میں ایک ثبوت بھی مل جائے گا, نور کا بھی ثبوت مل جائے گا. سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں ایمان لائے, آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کی شان میں کچھ نعت پڑھنا چاہتا ہوں, کچھ نعت پڑھنا چاہتا ہوں. حضور نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے پڑھیے. سیدنا عباس آپ کے چچا ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی جب تولد ہوئی, آپ جب پیدا ہوئے, آپ جس صبح میں پیدا ہوئے اسی دن پہلی مرتبہ دنیا میں روشنی ہوئی, اور آپ کے نور کی وجہ سے تمام دنیا روشن ہو گئی ہے, اور اسی نور کی وجہ سے ہمیں ہدایت ملی ہے, اور اسی نور کی روشنی میں ہم اس ہدایت کے ذریعے چلتے ہیں. میں آپ سے کہتا ہوں سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا ہیں, آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی پیدائش کے وقت جو ہے سورج پہلی مرتبہ افق پر ابھرا اور روشن کیا اس زمانے کو, اور نور پھیل گیا تمام دنیا میں, اور آپ ہی کے نور میں ہم چل کر کے ہدایت پاتے ہیں. صحابہ کا عقیدہ ہے کہ حضور نور ہے,
بے شک حق ہے,
اور صحابہ کا عقیدہ ہے کہ حضور نور بن کر کے آئے, حضور نور لے کر کے آئے,
بے شک.
اور یہ جب کہہ رہے کہ آپ جب پیدا ہوئے تو کیا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, میلاد منا رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ میلاد منا رہے ہیں, اور کیا کر رہے ہیں, میلاد تو منا رہے. اور پھر آگے سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ بھی صحابی ہیں, آپ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کی شان میں آپ نے کئی نعتیہ اشعار لکھے, قصیدے لکھے, اس میں سے ایک ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. حسان بن ثابت وہ ہے کہ جو حضور کی نعت بھی لکھتے تھے, حضور کی تعریف بھی کرتے تھے, اور حضور کے دشمنوں کے خلاف بھی نظم لکھتے تھے. حضور کے دشمنوں کے خلاف بھی اشعار لکھتے تھے، نظمیں لکھتے تھے. تو حضور سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور سے محبت اگر کرے تو حضور کے دشمنوں سے دشمنی بھی کرے. بہرحال سیدنا حسان میں ثابت کے اشعار آپ کو سناتا ہوں. آپ ارشاد فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. کہ یا رسول اللہ آپ جیسا کوئی ہنسی میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، آپ جیسا ہنسی کوئی میری آنکھ نے کہیں دیکھا ہی نہیں. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ اور یا رسول اللہ آپ سے زیادہ جمیل کسی عورت نے کسی بچے کو جنا ہی نہیں. عرب کی عورت نہیں، مکے کی عورت نہیں، حجاز کی عورت نہیں، پورے عربستان کی عورت نہیں، اپنے زمانے کی عورت نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر بی بی حوا سے لے کر کے قیامت تک جتنی عورتیں آئیں گی سب کے لے کہا وہ اجمل من کا لم تلد النساء کوئی عورت نے آپ کے جیسا جمیل بچہ پیدا کیا ہی نہیں. یہ میلاد کا تذکرہ ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ اس سے پہلے والے جملے میں بھی ہے، آپ ایسا ایسا کرتے وہ احسن من کا لم ترقت تو عینی یا رسول اللہ میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین کسی کو دیکھا ہی نہیں اور آپ سے زیادہ جمیل کسی ماں نے بچہ جنا ہی نہیں. اور آگے خلقت مبرعاً من کل عیب یا رسول اللہ آپ تو ایسے پیدا ہوئے ہیں جیسے کہ کوئی آپ میں عیب ہے ہی نہیں. خلقت مبرعاً من کل عیب آپ کی تخلیق ایسی ہوئی ہے جیسے آپ میں کوئی عیب ہے ہی نہیں. کأنک خلقت قد خلقت کما تشاء ایسا معلوم ہوتا ہے یا رسول اللہ کہ آپ کی پیدائش آپ کی مرضی کے مطابق ہوئی ہے. کہ اللہ نے پوچھا ہے کہ اے میرے محبوب میں تو بتا میں تجھے کس طرح پیدا کروں، کیسا بناؤں تجھے، کیسا تجھے بناؤں. اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس میں میلاد کا تذکرہ ہے کہ نہیں؟ کتنی بار ہے؟ تین بار ہے. کہ آپ سے ایسا زمین کسی ماں نے جنا ہی نہیں، آپ کی تخلیق ایسی ہوئی ہے کہ تمام عیب سے آپ پاک ہیں اور ایسی آپ کی پیدائش ہوئی ہے جیسے گویا کہ اللہ نے آپ کو پوچھ کر کے آپ کی مرضی سے آپ کو پیدا فرمایا ہے. اس میں میلاد کا تذکرہ ہوا. صحابہ اکرام میلاد مناتے تھے نا، اور کس کے سامنے مناتے تھے؟ سرکار کے سامنے. اللہ نے میلاد منایا، سرکار نے میلاد منا لی، اور صحابہ نے ملایا تو وہ بھی سرکار کے سامنے. صحابہ کی بھی سنت ثابت ہوئی، حضور کی بھی سنت ثابت ہوئی، صحابہ نے حضور کے سامنے کیا، حضور نے اس کو پسند فرمایا، یہ بھی ایک اور سنت ثابت ہوئی. اور قرآن میں تو بار بار تذکرہ ہے. اب یہ بدعت ہے؟ خراب بدعت تو چھوڑو، یہ اچھی بدعت بھی نہیں ہے، یہ تو سنت رسول ہے، سنت الہی. درشی پڑھی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک علی سیدنا محمد معاد الوجود والکرم ام العلم والحلم والحکم علی اصحابہ مبارک وسلم دائما ابدا. جس صبح میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سب کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، وہ رات اور وہ صبح کیسی ہے؟ کسی نے سیدنا امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا کہ حضرت آپ بتائیے کہ شب قدر افضل ہے یا شب میلاد مصطفیٰ افضل ہے؟ آپ نے کہا شب میلاد مصطفیٰ شب قدر سے بھی افضل ہے، اور آپ نے اس کو بڑے احسن طریقے سے ثابت فرمایا. کیسے؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ شب قدر قرآن پاک کی آیات سے ثابت ہے، سورہ ہے شب قدر کے بارے میں، اور شب قدر اللہ کی طرف سے ایک بہت ہی عظیم نعمت ہے، بے شک یہ بہت ہی عظیم نعمت ہے. لیکن یہ نعمت ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے یہ نعمت شب قدر کی ان لاکھوں کروڑوں نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جو حضور خود ساتھ میں لے کر آئے ہیں. تو ثابت یہ ہوا کہ جو حضور لے کر آئے تو وہ تشریف آوری کی وجہ سے لے کر آئے, حضور کی میلاد کی وجہ سے تمام نعمتیں ملی ہیں, تو یہ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. تو شب قدر کی فضیلت اپنی جگہ ہے, لیکن شب قدر سے افضل ترین سرکار کی میلاد کی رات ہے, اس لیے کہ اسی کے صدقے طفیل تو ست شب قدر ملی. آگے ارشاد فرمایا کہ شب قدر ان کے لیے ہے جو اس کو منائے.
سبحان اللہ.
شب قدر اس کے لیے ہے جو اس کو تلاش کرے, شب قدر اس کے لیے ہے جو آخری ایام میں, رمضان کی آخری ایام میں جاگے اور اس کو تلاش کرے اور پھر اللہ تبارک اس کو عطا فرما دے, اور یہ صرف مومنوں کے لیے, کسی نصرانی کے لیے نہیں, کسی یہودی کے لیے نہیں, کسی ڈبا گول کے لیے نہیں, صرف مومنوں کے لیے ہے, صرف
مومنوں کے لیے.
اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ہے, وہ تو وما ارسلنا کا رحمت للعالمین کا مجدہ ہے, کہ وہ تو رحمت للعالمین ہے. اس نعمت کو جب اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں بھیجا تو وہ رحمت للعالمین بن کر کے آئے. شب قدر رحمت ہے مومنین کے لیے, حضور تمام عالمین کے لیے رحمت ہے. اس وجہ سے حضور کی تشریف آولی والی رات جو ہے وہ شب قدر سے بھی افضل ہے. اور تیسری بڑی خوبصورت پیاری بات فرماتے ہیں کہ شب قدر میں قرآن پاک کا نزول ہوا پہلی مرتبہ, رمضان میں حضور پر نازل ہوا. اس سے حضور کا مقابلہ نہیں کرنا ہے, لیکن شب قدر کے بارے میں جو سورہ ہے اس میں کیا ارشاد ہوتا ہے, تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم, کہ اس رات میں تنزل الملائکۃ, اس رات میں فرشتے اترتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم, اس رات میں فرشتے اترتے ہیں اور روح اور فرشتوں کے جو سردار جبریل علیہ السلام وہ اترتے ہیں, روح امین اترتے ہیں اس رات میں اللہ کے حکم سے. تو ارشاد فرماتے ہیں کتنی لطیف بات کہ تمام فرشتے نہیں اترتے, فرشتے بہت سارے اترتے ہیں, اور سیدنا جبریل علیہ السلام بھی دنیا پر تشریف لاتے ہیں, تو ان کا اترنا, ان کا دنیا پر تشریف لانا یہ بہت عظیم رحمت ہے. لیکن یہ وہ فرشتے ہیں جنہوں نے تو آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا ہے, جنہوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا ہے, اور ہمارے آقا تو آدم علیہ السلام کے بھی سردار ہیں, تمام انبیاء علیہ السلام کے بھی سردار ہیں. تو جس رات میں فرشتے اترتے ہیں اس رات کی فضیلت کا انکار نہیں ہے, بے شک بہت بہت بڑی رات ہے. اس رات میں تو آقا کریم سید المرسلین تمام فرشتوں کے سردار نہیں بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام کے بھی سردار ہیں, وہ تشریف لائے, وہ تشریف لائے. تو یہ رات جو ہے شب قدر سے بھی افضل ہے. صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا, نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. روشی پڑھ لے لام صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کہاں سے مم علم والحلم والحکم وعلی وصحابہ وبارک وسلم دائمًا ابداً. تو سیدنا امام قسطلانی نے جو بات بتائی اسی کی طرف دوبارہ چلتے ہیں, اور دو حدیثیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں, اپنی بات ختم کریں گے انشاءاللہ, کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے اس سے پہلے اس دنیا میں قرآن تھا, اس دنیا میں نماز تھی, اس دنیا میں حج تھا, اس دنیا میں اللہ کی معرفت صحیح طور پہ رکھنے والے چند لوگ تھے, سارے لوگ تھے اس دنیا میں, حج آیا تھا کرتے تھے کچھ لوگ, لیکن جس طرح آپ کو ہم کو ملا وہ حج نہیں تھا. تو یہ تمام نعمتیں, ایمان کی دولت, قرآن کی دولت, نماز کی دولت, حج کی دولت, تمام ہدایت, یہ سب کچھ کیسے ملی ہے؟ سرکار کی تشریف آوری کی وجہ سے ملی ہے, سرکار کی تشریف آوری کی وجہ سے ملی ہے. تو کسی بھی نعمت کا آپ شکر ادا کرو لیکن سب سے بڑی نعمت کا شکر ادا نہ کرو. آپ کہتے ہو نا یا اللہ تو نے ہمیں قرآن دیا تیرا بڑا احسان ہے, تو نے ہمیں ہدایت دی تیرا بڑا احسان ہے, تو نے ہمیں نماز کی توفیق دی یہ بڑا احسان ہے, تو نے ہمیں حج ادا کرنے کی توفیق دی یہ بڑا احسان ہے, تو نے ہمیں کلمہ پڑھنے کی توفیق دی یہ بڑا احسان ہے. جو یہ سب کچھ لے کر آئے وہی تو سب سے بڑا احسان ہے, وہی تو سب سے بڑا احسان ہے. اسی لیے تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین, کہ تمام نعمتیں میری بہت بڑا احسان ہے لیکن سب سے بڑا احسان تو یہ ہے کہ یہ تمام احسانات کو بھیجنے کے لیے میں نے اس عظیم الشان رسول کو تمہارے پاس بھیجا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا اور ان کی مدح سرائی کرنا اور اس نعمت کو یاد کرنا, یہ بھی ایک اور حدیث سے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ صحابہ اکرام نے اس کو کس طرح منایا. لوگ کہتے ہیں نہیں منایا, معاذ اللہ رب العالمین, ثابت تو ہم کر چکے, لیکن ایک اور بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث کے راوی ہیں, اور یہ حدیث شریف دو طریقوں سے دو کتابوں موجود ہے, ایک مسلم شریف میں لکھی ہوئی ہے اور دوسری حدیث تھوڑے الفاظوں کی تبدیلی کے ساتھ سنن نسائی میں لکھی ہوئی, سنن نسائی میں. آپ ارشاد فرماتے ہیں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ کے پاس سیدنا امیر معاویہ تشریف لائے, اور سیدنا امیر معاویہ دمشق کی مسجد سے باہر, دمشق میں اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے, مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ کچھ لوگ حلقہ بنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, حلقہ بنا کر کے بیٹھے ہوئے. تو آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ لوگ کیوں بیٹھے ہوئے, نماز کا ٹائم ختم ہو چکا تھا, آپ لوگ ایسے بیٹھے ہوئے مسجد میں جس طرح ہمارا بیٹھے ہوئے, پوچھا آپ لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے؟ تو انہوں نے کہا ہم اللہ کی یاد کے لیے بیٹھے ہوئے, اللہ کا شکر منانے کے لیے بیٹھے ہوئے,
سبحان اللہ,
ہم اس کا شکر ادا کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا, اس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی, اس نعمت کا ہم شکر ادا کر رہے ہیں, اس نعمت کا ہم شکر ادا کر رہے ہیں. بلکہ پہلے ایک اور حدیث آپ کے سامنے عرض کروں کہ اللہ تبارک و تعالی جب بھی کسی جگہ لوگ جمع ہوتے ہیں اس کا ذکر کرنے کے لیے, چاہے وہ کوئی مسجد ہو یا اللہ کے کسی گھروں میں سے ایک گھر ہو, مسجد ہو یا کسی اور کی جگہ پر ہو, جب بھی لوگ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے, اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنے کے لیے, اس کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے وہاں پر آ کر کے ان کے اوپر اپنے رحمت کے سایہ کرتے ہیں, پروں سے ان کو ڈھانپتے ہیں, حتیٰ کہ عرش تک فرشتوں کی جھڑ ہو جاتی ہے اور رحمت سے ان کو ڈھانپ دیتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح وہ اللہ کا ذکر لوگوں میں کر رہے ہوتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ذکر اس سے افضل محفل میں کرتا ہے, یعنی فرشتوں کے درمیان کرتا ہے, اپنے اولیاء کے درمیان ان لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے جو اس کے زمین پر ذکر کر رہے, تو اس کا شکر ادا کر رہے ہیں. تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ حضرت ہم یہاں پر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اس کا شکر بجا لا رہے ہیں کہ اس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی, اسلام عطا فرمایا, اور ہمیں, ہم پر بہت بڑا احسان کیا اس نے ہم کو ہدایت دے کر کے. تو سیدنا امیر معاویہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اٹھاؤ, خدا کی قسم اٹھاؤ, خدا کی قسم کھاؤ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کھانے پینے سے پاک ہے, وہ قسم اٹھاتا ہے قسم کھاتا نہیں. بر تو انہوں نے فرمایا کہ خدا کی قسم اٹھاؤ, سچ کہو کہ کیا تم واقعی میں اسی لیے بیٹھے ہو, اسی لیے بیٹھے ہو جس کے آپ نے تذکرہ کیا کہ ہم اللہ کا شکر کرنے کے لیے بیٹھے اور اس کی ہدایت, اس نے ہمیں ہدایت دیا, اس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں, شکر ادا کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم اسی لیے یہاں پر جمع ہو کر کے بیٹھے ہیں کہ ہم اس کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں اسلام عطا فرمایا، ایمان عطا فرمایا، ہدایت عطا فرمایا.
سبحان اللہ،
تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا کہ میں نے تم سے قسم اس لیے نہیں اٹھوائی کہ مجھے شک ہے کہ تم نے کچھ غلط بات کی ہوگی، میں نے تم سے قسم اس لیے اٹھوائی کہ یہی معاملہ حضور کے ساتھ ہو چکا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حجر اقدس سے مسجد نبوی میں تشریف لائے. غور کیجئے گا اور خوشیاں منائیے گا آپ لوگ کہ آپ بھی اور ہم بھی انشاءاللہ اس کے مستحق بن جائیں گے. فرماتے ہیں سیدنا امیر معاویہ ان صحابہ سے، ان لوگوں سے، تابعین سے، کہ صحابہ اکرام جو ہے مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے حجرے میں سے باہر تشریف لائے اور دیکھا کہ صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں. حضور نے پوچھا کہ آپ لوگ یہ حلقہ بنا کر کے یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم یہاں پر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، ایمان عطا فرمایا. اور آگے الفاظ سنیے،
سبحان اللہ،
عربی میں جو الفاظ ہیں مسلم شریف کے الفاظ میں ہیں کہ وہ من، وہی لفظ استعمال فرمایا جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا، وہ من علینا، وہ من علینا بھی وَأَنَّ عَيْنَا بِهِ بِهِ الْإِسْلَامِ، کہ یا رسول اللہ، اس کا ہم شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے ہم پر بہت عظیم نعمت کی، بہت بڑا احسان کیا کہ اس نے اسلام کے ذریعے ہمیں ہدایت فرمائی. اور نسائی میں جو الفاظ ہیں اس میں یوں ہے کہ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، کہ یا رسول اللہ، اس نے ہم پر بہت بڑا احسان فرمایا آپ کو ہمیں عطا فرما کر. ومن علینا بکا، یا رسول اللہ، آپ کو ہمیں دے دیا، یہ اس نے ہم پر بہت بڑا احسان فرمایا. یہ وہی لفظ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. بے شک اللہ تبارک و تعالی نے منا، بہت بڑا احسان فرمایا مومنوں پر، اور یہی مومن ہے صحابہ اکرام، وہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی سب سے عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو ہدایت عطا فرمائی، ایمان عطا فرمایا، وہ من علینا بکا، اور آپ کے ذریعے آپ کو ہمیں دے کر کے ہم پر بہت بڑا احسان فرمایا. تو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اٹھاؤ، کیا تم اسی لیے یہاں پر بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، ہم اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں، ہم اسی لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں. کس لیے؟ کہ ہم اللہ کے اللہ کا ذکر کریں، اس کا شکر ادا فرمائیں کہ اس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، ایمان عطا فرمایا، آپ کو دے کر کے ہم پر بہت بڑا احسان کیا. یہ میلاد ہے یا نہیں ہے؟ آگے سنیے، اس میلاد منانے والوں کو، اللہ کا شکر ادا کرنے والوں کو حضور نے کیا ارشاد فرمایا کہ میں نے تم سے قسم اس لیے نہیں اٹھوائی کہ مجھے تم پہ شک ہے. بات دراصل یہ ہے کہ ابھی جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور مجھ سے کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جماعت پر اپنے فرشتوں میں فخر فرماتا ہے. تو جس بات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے درمیان فخر فرمائے،
سبحان اللہ،
اس کو آپ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کریں گے. پھر سے چلتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی بات پہ. موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یہودیوں سے، بنی اسرائیل سے ارشاد فرمایا، لِقَوْمِهِ یا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَا، اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَا، کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے فرمائیں کہ اے میری قوم، تم یاد کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں، جس میں سے سب سے پہلی نعمت کو ارشاد فرمایا کہ اس نے تمہارے درمیان انبیاء علیہ السلام کو بنایا. تو یہودیوں کو بھی حکم ہوا کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہارے درمیان انبیاء علیہ السلام آئے. تو جب یہودیوں کو یہ حکم ہوا تو کیا مومنوں کا حق نہیں بنتا کہ وہ اپنے نبی کو پانے پر اس کا شکر ادا کریں, اس عظیم نعمت کا شکر ادا کریں؟ اور اگر ان نعمتوں کا شکر ان یہودیوں نے کیا اپنے انبیاء علیہ السلام کے واسطے کہ اللہ کا شکر ادا کیا, تو آج کے جو لوگ کم از کم ان یہودیوں سے سیکھ لیں کیسی عظیم نعمت ہے. کہ میں آپ کے سامنے میں پہلے خیر عرض کر چکا ہوں کہ اگر کوئی آدمی آپ کو کچھ چیز دے دے تو آپ کہتے ہیں یار اس نے مجھ پہ احسان کیا ہے. جتنی بڑی نعمت دے, جتنا بڑا تحفہ دے, آپ اتنے دنوں تک اس کو یاد کرتے ہیں. قرآن سے بڑھ کر کے آپ کے پاس کوئی نعمت ہے؟ ایمان سے بڑھ کر کوئی نعمت ہے؟ تو اس کا شکر کب تک ادا کرو گے؟ کبھی ادا کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے. ایک مثال کے طور پہ کسی کی آدمی سے غلطی سے مرڈر ہو جائے, کسی نے کسی کا قتل کر دیا, کسی نے کسی کا قتل کر دیا اور پولیس کو اٹھا کے جیل میں بند کر دے, جیل میں بند کر دے, اور اس نے غلطی سے قتل کیا, جان بوجھ کر کے نہ کیا, وہ قتل غلطی سے ہو گیا, اس کو جیل میں بند کر دے کہ اب اس کی موت آئی, اب اس کی موت آئی, اب اس کی موت آئی, قاضی سزا سنانے والا ہے, قاضی سزا سنانے والا ہے, اور اس کو دن رات کھٹکا ہے کہ قاضی میری گردن اڑا دے گا یا زندگی بھر جیل میں بند کر کے رکھے گا. اتنے میں اس کا مقتول کا کوئی رشتہ دار, اس کا بھائی یا اس کا باپ آ جائے کہ میں نے اس کو معاف کر دیا, میں نے اس کو معاف کر دیا ہے, اور اس کو کہے قاضی کو کہ بھائی اس کو نکال دو. تو اگر ایسا کوئی آپ کے ساتھ کرے تو آپ اس کے اس رشتہ دار کا احسان کتنے دنوں تک مانو گے؟ زندگی بھر اس کا احسان مانو گے کہ اس نے مجھے جیل سے نکال دیا, اس نے مجھے موت کی سزا سے بچا لیا. تو یہ تو چند دنوں کی زندگی ہے, 10 سال 20 سال 50 سال جتنے جیو گے اللہ جانے کتنی زندگی ہے. اس میں اگر کوئی یہ ایک لمیٹڈ زندگی کے اندر یہ احسان کر دے تو آپ مرتے دم تک اس کا احسان نہیں بھولو گے. تو جس نے آپ کو ہمیشہ کے عذاب سے, جہنم کے عذاب سے نکال کر کے ہمیشہ کی جنت میں, ہمیشہ کی نعمتوں میں ڈال دیا, اس کا احسان کب تک مناؤ گے؟ اس کا احسان کب تک مانو گے؟ کب تک مانو گے؟ میں تو جنت میں جانے کے بعد بھی مانوں گا انشاءاللہ الرحمن. جنت میں جا کر کے بھی ہم پڑھیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ جس کا رکنا ناممکن ہے. صحابہ اکرام منائے, دن بھر منائے, جب چاہے منائے. ہمیں بھی چاہیے کہ اس عظیم نعمت کو جب بھی اللہ یاد آئے تو اس کا شکر ادا کرے کہ یارب تیری یاد اسی لیے ہے کہ تو نے یہ نعمت ادا فرمائی, تیری یاد اسی لیے ہے کہ تو نے یہ نعمت ادا فرمائی. اعلی حضرت کا ایک شعر عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, مثل فارس نجد میں قلعے گراتے جائیں گے. ما علیہ الا البلاغ المبین. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.